اب میں بغیر کسی تاخیر کے ناظم شریعہ بورڈ حضرت مولانا مفتی غلام سمدانی صاحب دامت برکاتہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں استقبال رمضان سے متعلق اپنے زمین کے حالات سے ہمیں مستفید کرنا حضرت مولانا مفتی غلام سمدانی صاحب.
السلام علیکم. الحمد لله وكفى والسلام على رسوله الذي اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر صدقا ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. صدق الله العظيم. حضران محترم برادران عزیز اور محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کے سب ہونے کا امکان ہے، یہ موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. اس موقع پر ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کا کس طرح استقبال کرنا چاہیے، کیا اس کے ساتھ اکرام و احترام کا معاملہ کرنا چاہیے، وہ ہمیں احادیثوں میں ملتا ہے. رمضان المبارک جب آتا اور اس کا سامنا ہوتا تو مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متوجہ فرمایا. مشہور حدیث ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جو حضرت سلمان فارسی کی روایت سے رضی اللہ تعالیٰ ہے. وہ ایک طویل ترین خطبہ ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال اور رمضان کے اعمال اور رمضان میں کیے جانے والے کام کی طرف پر خاص توجہ دلائی ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف موقعوں پر ادا ابن سامت وغیرہ کی روایت میں یہ بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو لوگوں کو متوجہ فرماتے. بعض روایتوں میں استقبال کے الفاظ بھی خود پائے جاتے اور انس بن مالک کی روایت میں یہ ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تو حضرت عمر بھی موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، وحی النظر، کیا وحی نازل ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. پھر پوچھا کہ عدو الحضر، کیا کوئی دشمن آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ دشمن آیا نہ کوئی وحی نازل. یعنی دونوں ہی چیزیں بہت ہی توجہ والی چیزیں تھیں اور اس کی فکر کرنے کی ضرورت تھی. وہی آئی تو ہو سکتا ہے کہ احکام نازل آئے نازل ہوئے ہوں، اس لیے اچانک آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ کیا بات ہوئی، کیوں آپ نے سبحان اللہ فرمایا؟ کیا وہی آئی کیا جس میں کوئی ایسا حکم ہے جو امت کے لیے دیا گیا ہو؟ ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے، بڑی اچھی بات ہے. یا پھر کوئی خوف و خطر کی بات ہے کہ کوئی دشمن پایا گیا، کیا دشمن آ رہا ہے؟ اور عدو الحضر، کیا کوئی دشمن آ گیا جس کی وجہ سے ہمیں تیار ہونا پڑے؟ تو یہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہ وہی نازل ہوئی نہ دشمن کا خوف ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف تم کو متوجہ ہونا ہے اور وہ آنے والی چیز تمہاری طرف متوجہ ہونے والی ہے. استقبلونا ویستقبلوکم، تم خود اس کا استقبال کرو گے اور وہ تمہارا استقبال کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ. ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس آدمی کو جو قبلے کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی اہل قبلہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت تم کو ڈھانک لیتی ہے, تمہارے خطایا کو مٹایا جاتا ہے, گناہوں کو مٹایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کے اندر جو آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھے گا, تمہارے تنافس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کے سامنے اس بات کا فخر کرتے ہیں کہ جن کے متعلق تم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ فساد برپا کریں گے. تو اب اس مبارک مہینے کے اندر دیکھو کہ ان کا تنافس کتنا ہے, وہ کتنا ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں, کتنا ایک دوسرے سے تقابل کا معاملہ کر رہے ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا. کیوں کہ آنے سے پہلے ہر مسلمان آدمی اس کا استقبال کرے, اس میں ہونے والے کاموں کا استقبال کرے. جس طریقے سے کسی بڑے مہمان کی آمد پر ہماری توجہ ہوتی ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے, اس کا خیال کیا ہے, اس کی طبیعت کیا ہے, وہ کھانے پینے میں کس چیز کی اس کی رعایت کرنی چاہیے اور اس کے آرام میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے, وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے, کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. اس طرح کسی بڑے مہمان کے یا اپنے کسی رفیق اور دوست اور مہمان کی آمد پر ہم اس بات کو دیکھ کر بہت دنوں پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں اور بہت دنوں پہلے سے اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ جب وہ آ جائے تو اس کی ہر بات کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. جن چیزوں کے کرنے سے اس کے مزاج کو تکلیف ہو جاتی ہے, اس کی طبیعت میں تکبر آ جاتا ہے اور اس کو خوشی نہیں ہوگی, اور جن چیزوں کے کرنے سے خوشی ہوتی ہے, مسرت ہوتی ہے, اس کا پورا پورا خیال کیا جاتا ہے. کھانے پینے میں بھی اور سونے اور آرام کرنے میں بھی اس کا خیال کیا جاتا ہے. ایسے ہی یہ سمجھیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک مہمان کے طور پر ہے. اس کی کچھ عادتیں اور اس کی کچھ خصلتیں ہیں, اور مہمان بھی ایسا مہمان کہ جو آئے تو جانے سے پہلے کچھ دے کر جائے. عام طور پر مہمان آتے ہیں تو جانے سے پہلے کچھ دے کے بیٹھے نہیں چلے جاتے ہیں. بہت سے مہمان تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جاتے وقت اس پر تنقید و تبصرہ بھی کر کے جاتے ہیں, جو کچھ خدمت کی گئی یا لحاظ کیا گیا اس میں بہت سی جگہ غلطیاں نکال کر, کوتاہیاں نکال کر, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا. مگر رمضان مبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کو گزارا جاتا ہے تو وہ بہت سی چیزوں کو, بہت بڑی چیزوں کو دے کر جاتا ہے, بڑے بڑے انعامات کو دے کر جاتا ہے, بڑی بڑی خوشخبریاں سنا کر جاتا ہے. اور ایسی خوشخبریاں کہ جس سے انسان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. آخرت دنیا میں بھی اس کی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی اس کی بھلائی ہے. اس کے کام کیا ہیں, اس میں کی جانے والی چیزیں کیا ہیں, ہم سب جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صیام و قیام کا مہینہ قرار دیا. روزوں کا مہینہ ہے اور قیام اللیل کا مہینہ ہے, راتوں میں اللہ کے لیے عبادت کرنے کا مہینہ ہے. صیام اور قیام یہ دونوں اس مہینے کی خاص بات ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. آدمی ضبط نفس کرے, تحمل کرے, برداشت کرے اور صبر کرے اور تو خوشخبری یہ ہے کہ صبر کا بدلہ ثواب ہوا الجنہ. آپ نے اس کا ایک اکرام کیا, ایک چیز کا خیال کیا, روزے میں ہونے والی تکلیفوں کو اور روزے میں ہونے والے حالات کو برداشت کیا تو کہا کہ ہم نے ضبط نفس کیا ہے اور اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے روکے رکھا ہے، کھانے اور پینے اور اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل سے جو عام حالات میں آدمی کے لیے حلال تھے، اور رمضان کے اندر محض اللہ کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو چھوڑا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی چیز ہے۔ دوسرے دنوں میں صرف ان چیزوں پہ ان سے آدمی کو بچنا ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ فرمایا حدیث میں کہ اتق المحارم، محارم سے بچو، بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ لیکن عبادت رمضان کے اندر محارم کے علاوہ بھی جو حلال چیزیں آدمی کے لیے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ ایک اکرام کرنا ہے، اس بات کا خیال کرنا ہے جو، اور وہ اس لیے ہے کہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ ہی نے اس کے کرنے والوں کو جب ضبط نفس اور تحمل کے ساتھ آدمی اس مبارک مہینے کو گزارتا ہے تو جاتے جاتے مہمان کے لیے آیا ہوا مہمان یہ خوشخبری لے کر جاتا ہے کہ ثواب ہوا الجنہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، پریشان حال لوگوں کے ساتھ غمخواری، ان کے ساتھ مواساط، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب مخلوق کا خیال کیا جاتا ہے، روزے داروں کو افطار کرائی جاتی ہے، کرایا جاتا ہے اور ان کے روزے کا خیال کیا جاتا ہے، اگر سے کہ ایک پانی کے بھوت سے پانی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، دوسری بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پانی کے ذریعے سے افطار کرانے کی بنیاد پر بھی وہی بدلا دیتے ہیں جو سب سے بڑی چیز سے آدمی افطار کرواتا ہے۔ اسی بات یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ چیزیں جب آدمی کر لیتا ہے تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیاوی برکتیں اس کو دیتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر مبارک عظیم، یہ برکت والا مہینہ بھی ہے اور عظمت والا مہینہ بھی ہے۔ تو اس میں جب آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اپنی جان لگاتا ہے، جان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، اور اپنے مال کے ذریعے سے مخلوق کا خیال کرتا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے، تو اس کا اس کی خوشخبری یہ دی گئی کہ یوزاد ہوتی ہے رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جہاں آخرت میں اس کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم ایک چیز کا استقبال کر رہے ہو اور آنے والی چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کے احکام پورے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان ایمان والے کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر تنافس بھی اس میں دیکھا جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اتنی خوشخبریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماندار کو جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو دی گئی ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے کہ افطار کے موقع پر آدمی کو خوشیاں میسر ہوتی ہیں، ایک خوشی آدمی کو افطار کے موقع پر ہوتی ہے، ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن آدمی کی دعا، روزے دار کی دعا کو ہر روز قبول فرماتے ہیں، اس کی دعائیں قبول، جب اس کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے گا اس کے اکرام احترام کا، تو اللہ تعالیٰ کسی دن اس کی دعا کو اس کو محروم نہیں کرتے، اس کی دعا ہے، اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا رمضان کے استقبال کرنے پر، کیونکہ یہ ضبط نفس کا، صیام و قیام کا، قرآن کے نزول کا اور قرآن کے ساتھ گہرے تعلق کا مہینہ ہے، تو جب یہ قرآن کے ساتھ اور روزے کے ساتھ یہ مہینہ گزارا جائے گا تو جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس طرح استقبال کرنے کی صورت میں اس بات کی بھی خوشخبری دی کہ یہ دونوں کل قیامت کے دن ایک مسلمان آدمی کے لیے شفیع بن کر کھڑے ہوں گے، قرآن بھی شفیع بنے گا اور روزہ بھی شفیع بنے گا، وہ بھی گویا شفاعت کرے گا، وہ کہے گا کہ دن بھر اس کو کھانے پینے سے اور خواہشات کے نفس سے اس کو میں نے روکے رکھا ہے اور یہ صرف اللہ کے لیے کیا ہے، آپ کے لیے کیا ہے، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائے۔ قرآن یہ کہے گا کہ یہ مجھے پڑھتا رہا، نمازوں میں بھی پڑھتا رہا، عام اوقات میں بھی پڑھتا رہا، اور کبھی ایک اپنے تلاوت سے یہ خالی نہیں رہا، اس کے ہمیں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ اور یہ خوشخبری بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جو آدمی پورا رمضان یا کبھی قرآن کی تلاوت میں گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں جو مانگنے والا ہوتا ہے۔ تلاوت کی وجہ سے مانگنے کا موقع نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں جتنا جو مانگنے والوں کو بھی ملتے ہیں۔ تلاوت کا خاص اہتمام اس کے یہ بھی اس کے ساتھ اس کا استقبال کر، اسی لیے نمازوں کے اندر، تراویح کے اندر قرآن سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور عام اوقات میں جو آدمی تلاوت کرتا ہے، اتنی کثرت سے اس مبارک مہینے کے اندر تلاوت کرنا ہے کہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہی قرآن کریم کے نازل ہونے کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو رمضان قرآن کے نازل ہونے کے لیے منتخب فرمایا، قرآن کے نازل ہونے کے لیے منتخب فرمایا، اور اس مبارک مہینے کو لیلۃ القدر کے لیے منتخب فرمایا۔ اس میں ایسی دو چیزیں بھی بطور خاص آئی ہیں کہ قرآن بھی اس میں نازل ہوا اور لیلۃ القدر بھی اس میں رکھی گئی۔ رمضان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ نام ہے، اسی مہینے کا تذکرہ قرآن کریم میں سوائے رمضان کے نہیں پائے گا۔ اسی وجہ سے اکابر نے یہ بات کی، ہمارے اسلاف نے یہ بات کی کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو خوشی ہوتی، اور جب وہ نکل جاتا تو غمگین ہو جاتا۔ فرحہ بظہوری ہی و لہفہ بفروجی ہی، وہ خوش ہوتے تھے اس کے آنے کی وجہ سے، اور وہ جب نکل جاتا تو غمگین ہو جاتا، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ رمضان کیا چیز ہے۔ دو جملے خود اس بات کو بتلاتے ہیں کہ مبارک اور عظیم، اس سے خود اس کا تقدس، اس کا احترام اور اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور جب یہ آتا تو اس کا احترام ہوتا ہے اور اس کی خوشی اور مسرت ہوتی۔ ہمارے اسلاف نے یہ بات کی تھی کہ رمضان مبارک کے آنے سے چار پانچ مہینے سے پہلے اس کے خوشی کا احترام، اس کے ان کے اندر خوشی شروع ہو جاتی، اور رمضان کے گزر جانے کے چار پانچ مہینے کے بعد اس بات کا اہتمام ہوتا تھا کہ یا اللہ جو رمضان کے اندر کیا گیا اس کو قبولیت عطا فرما۔ رمضان کے بعد آدھا سال رمضان کے ہونے والے اعمال کی قبولیت پر دعائیں کی جاتی تھیں کہ جو کچھ ہماری اپنی کوتاہی کے بعد اس میں ہوا اے اللہ تو اس کو قبول فرما لی۔ اور اگلے چار پانچ مہینے جو رمضان سے پہلے کے ہیں، ان پورے مہینوں کے اندر اس کے آنے کی خوشی شروع ہوتی، اس کے آنے کا اہتمام شروع ہوتا تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے اندر سے اس بات کو بڑا متوجہ فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری اور اہتمام کی طرف امت کو متوجہ فرمایا ہے کہ ایک بڑی چیز آ رہی ہے، ایک اہتمام کی چیز آ رہی ہے، ایک عظمت والی چیز آ رہی ہے، ایک نفع والی چیز ہے۔ ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مرنی، مجھے آپ اس بات کا حکم دیجیے، ایسے عمل کا حکم دیجیے کہ جو مجھے نفع دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بالصوم، تم اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، اس لیے کہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں، فإن له لا مثل له، اس جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو روزے کے آنے کی وجہ سے رمضان کا مبارک مہینہ آنے لگتا ہے، تو چونکہ روزے جیسی عبادت اور کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ اس میں ہمارا نفع۔ تو آپ نے بھی ان کی اس درخواست پر یہ فرمایا کہ تم روزے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ روزہ جو ہے آدمی کو متقی اور پرہیزگار بنانے میں بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے جب تمہارے اندر جو ہے کف النفس یعنی الہوا، اپنے آپ کو خواہشات سے روکنے کا اہتمام پیدا ہو جائے، اور اس بات کا مزاج دینا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کا حکم دیں تو اس پر آمادہ ہو جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روک دیں تو اس کے رکنے پر تیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے عظیم، اتنے کریم ہیں اور اتنے رحیم ہیں، اور اب امت کے ساتھ اتنا رحمت کا اور شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ، کہ ان کے لیے ایسے مواقع پورے سال کے اندر فراہم کرتے رہتے ہیں، کبھی شب برات کے عنوان سے، اور کبھی
یا عرفہ کی رات کے اعتبار سے، رمضان کے مبارک مہینے کے اعتبار سے اور محرم کے روزوں کے اعتبار سے ایسے موقع فراہم کرتے ہیں جس میں آدمی اپنے اختیار سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو اور اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ جن چیزوں سے روکا گیا اس سے رک جائے کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نواز دے. ابھی تک میں جمعے کے خطبے میں بھی آپ یہ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت اور اس کی شفقت کا آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے ایسے آقا ہیں، کتنے مالک ہیں، کتنے بادشاہ لوگ ہیں، جب ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے، جب ان کے حکموں کو بجاوری کی جاتی ہے تو بادشاہ لوگ، آقا لوگ، بڑے لوگ ان کو نوازتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ ہمارے حکم کا فرما بردار ہے، یہ ہماری باتوں کا لحاظ کرتا ہے، یہ ہمارا مفتی اور فرما بردار ہے، لہٰذا اس پر فضل کرو، رحم کرو، اس کی محنت سے زیادہ اس کے ساتھ معاملہ کرو اور اس کو کیا جو اس کی اجرت ہے اس کے ساتھ بھی اس سے زیادہ اس کو دیا کرو تاکہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری سے خوش ہو کر مزید یہ کرتا رہے شکر گزاری میں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رحیم و کریم ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری پر اور بندگی کے بجا لانے پر تو دیتے ہی دیتے ہیں، بندگی کے بجا لانے پر دیتے ہی دیتے ہیں. مگر کوئی بادشاہ اور کوئی آقا اور کوئی مولا اور کوئی باس ایسا نہیں ہے جو کسی اپنے کام کرنے والے کو، اپنے مزدور کو، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کو یہ کرنے والے کو یہ کہے کہ تم یہ کام مت کرو، تم کو اجرت دی جائے گی، تم مت کرو، خاموش رہو، بیٹھے رہو، ہم نے جس کام سے منع کیا ہے اس کام کو مت کرو، پھر بھی تم کو اجرت دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایسی ذات ہے کہ جو بندوں کو یہ بات کہتی ہے کہ جتنے ہماری منفیات ہیں، جتنے ہمارے روکے جانے والی چیزیں ہیں، جن کے جتنے منکرات ہیں اور جتنے محرمات ہیں، جتنی محارم چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ بچنا بھی اگرچہ کے اوپر ایک عمل ہے لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر عطا فرماتے ہیں. ایسی کوئی کریم اور رحیم ذات دنیا کے اندر نہیں ہے جو اپنے کام کرنے والے سے یہ کہے کہ تم کام نہ کر کے اجرت لو. یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے. رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اتنی ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کی زندگی کے اندر حلال ہیں اور آدمی کی زندگی کے اندر وہ طیب اور پاک ہیں، اس کی ضروریات زندگی ہیں، کھانا اور پینا اور خواہشات نفس ہیں اس کی، لیکن اس کے باوجود یہ کہ ان حلال چیزوں کو اپنے آپ کو محض اللہ کے لیے وہ روکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا عجزی، میں کو جیسا بتا دیتا ہوں. یہ مبارک مہینہ آتا ہے، یہ خوشخبری لے کر جاتا ہے کہ تمہیں اللہ کے کہے ہوئے احکام کے مطابق اپنی اطاعت اور فرما برداری کا ثبوت دیا. آخر میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ ادا فرماتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اس میں نہ ہونے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نہ ہونے والی چیزوں سے اپنے آپ کو پورا روکنے کا اہتمام کرنا اور اس کے اوقات کو عبادت اور بزرگی اور سیام و قیام کے ساتھ گزارنا، یہ ان چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت و کرم کے واضح مختلف کے فیصلے ہیں. ورنہ تو یہ ہے کہ رات کا کھڑا ہونا بیکار ہے، بھوکا رہنا بیکار ہے. روزہ کتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ کے پاس، اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ آدمی کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے. اور جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جنت کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ عزت کے متقی، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا آ جائے اور تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی آدمی کے اندر آ جائے. یہ جب یہ آ جاتی ہے تو عزت کے متقین کی تو شروع اس کے لیے ہوتی ہے. اتنا پسندیدہ ہونے کے باوجود اگر آدمی ان چیزوں سے نہیں روکتا جو روزوں کو توڑنے والی ہیں، جیسے غیبت ہے، جھوٹ ہے، بد نظیر ہے اور مختلف لڑائی جھگڑا ہے، جنگ و جدال ہے اور یہ سب چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جو پسندیدہ ہونے کے باوجود بھٹا دیا جاتا ہے. اس آدمی کا سوائے بھوکے رہنے کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملتا، سوائے اس کو کھڑے رہنے کے علاوہ. رات میں کھڑا ہونا اور اللہ کے لیے بندگی کرنا کتنا مبارک اور کتنا پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا کھڑا ہونا بیکار ہے. حدیث میں بھی یہ بات فرمائی کہ یہ بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو سوائے رات کے جاگنے کے اور کھڑے ہونے کے ان کو کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوکا رہنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا. عبادت بھی جب اپنے اصول کے مطابق نہیں ہوتی اور اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہوتی، باوجود یہ کہ وہ عبادت والا عمل ہوتا ہے لیکن وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ بات فرمائی کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اس طرح کی نماز پڑھیں گے ان کے لیے پہلے ہی خوشخبری سنا دی گئی کہ وہ کامیاب ہو گئے. مگر کون لوگ؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کے جو اس طرح کی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے وہ کامیاب ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ دوسرا آدمی نماز پڑھنے والا وہ ہے جو پوری غفلت کے ساتھ پڑھتا ہے، ریاکاری کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس نماز کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہوتا اللہ کے پاس، بلکہ اس کے اوپر بیل اور ہلاکت کی بات کہی گئی. تو یہ معاون کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ فوائد للمصلین الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم فی صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون المعون، کہ ایک نماز پڑھنے والے کو یہ کہا گیا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، دوسرے نماز پڑھنے والے کو یہ کہا گیا کہ فوائد للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون. نماز تو وہ پڑھ رہے ہیں، نماز اس نے ایک اور آدمی نے پڑھی، اس نے خوشی خوشی کے ساتھ پڑھی، پورے آداب اس کی رعایت کے ساتھ پڑھی. دوسرا وہ آدمی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس میں دکھاوا ہے، غفلت ہے، آداب کی رعایت نہیں ہے، محض دعا لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ پڑھتا ہے. اتنا پسندیدہ عمل ہونے کے باوجود کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی جھنڈا بنائی بتائی، ایسی چیز ہونے کے باوجود آدمی کر رہا ہے لیکن محروم ہے. ایسا بھی روزہ بھی ہے کہ جب روزہ کر رہا ہے آدمی اور اگر اس میں غیبت، جھوٹ اور دوسری برائیاں اس میں پائی جاتی ہیں، لڑائی جھگڑا اور بدنگی اور مختلف قسم کی دوسری خلاف رسوم چیزیں پائی جاتی ہیں، تو باوجود یہ کہ روزہ اتنا پسندیدہ ہے کہ جس کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن آدمی محروم ہو جاتا ہے. اس لیے استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے بھی لوگوں کو اسی لیے متوجہ فرمانا تھا، منشا تھا کہ لوگ اس کے آنے سے پہلے اپنے ذہنی طور پر اور اپنے خیال کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار کر لیں، تاکہ ہم اس آنے والے مہینے کے اندر ہونے والی عبادتوں میں سوائے اللہ کی رضا اور خوش ہونے کے اور سوائے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلنے کے کسی اور طریقے پر ہم نہیں چلیں گے، اور اس کے ہونے اندر ہونے والی عبادات کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے روزہ کتنا ہی سخت ہو، چاہے روزہ کتنا ہی لمبا ہو. اس وجہ سے کہ اگر باوجود یہ کہ آدمی عذر نہیں رکھتا ہے، آدمی عذر نہیں رکھتا ہے، اس کے باوجود اگر رمضان مبارک کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے بلا کسی عذر کے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر ساری عمر بھی اس ایک روزے کی تلافی کے لیے روزہ رکھتا رہے گا تو رمضان کے روزے کی تلافی نہیں کر سکتا. ساری عمر نفل روزے رکھ لے، ہزار تو اس کے سرفے سے گزر جائے گی ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے، لیکن رمضان کے روزے کے اندر جو بات ہے، جو قبولیت ہے اور جو اس کے درجات ہیں اور جو اس کا ثواب ہے، اس کا سب سے انتہائی ثواب جسے آپ کو ابھی کہا گیا کہ آنا عزیزی بھی میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں یا میں خود اس کا بدلہ ہوں، یہ اس کی انتہا ہے، یہ اس کا ہائی لیول درجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور درجہ نہیں ہے، اتنا بڑا ثواب. اس لیے کہ سارے اعمال کا جتنی جزا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں سے دلاتے ہیں فرشتوں سے، مگر جو روزے کا معاملہ ہوتا ہے تو بندے کو حاضر کر کے خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتے ہیں یا خود کہتے ہیں کہ میں تیرے لیے ہوں. اتنا اونچا عمر ہونے کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اگر کسی بلا عمر کا آدمی اس روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو پوری عمر تلافی کرنے کے باوجود اس کی تلافی نہیں ہوتی. اس لیے میرا مطلب بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اندر ایک موقع اور ہم سب کو نصیب فرمایا ہے، انشاءاللہ راضی ہم سب رمضان میں آنے والے رمضان کو اور ہم سب کو میسر ہوگا، اور دفتر کے لیے جو بھی اوقات ہیں اس بات کی دعا کا اہتمام کرنا کہ اللہ بلغنا رمضان، کہ اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے. نہیں معلوم کہ کون سی گھڑی کے اندر کیا چیز کس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے، کتنے ہمارے ساتھی اور رفیق دوست احباب عزیز و اقارب گزشتہ رمضان میں تھے آج رمضان میں نہیں ہے، نہیں معلوم کہ رمضان میں اثر ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، رمضان آنے سے پہلے بھی دعا کا اہتمام کرنا اور رمضان کے اندر بھی دعا کا اہتمام کرنا. رمضان کے اندر بھی دعا کا اہتمام کرنا ہے کہ دعا اس لیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے متصل ایک آیت ہے اس کے ختم ہوتے ہی کہ اس میں فرمایا کہ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. تو اس میں بھی یہ بات کہی گئی کہ تمہاری دعاؤں کے قبول کرنے کے لیے بھی ایک شرط ہے, وہ یہ ہے کہ اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. پہلے تو یہ ہے کہ میں جس چیز کو کہوں اس کو قبول کریں, اور جس چیز کے بارے میں کہا گیا اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والے کو محروم نہیں کرتے. اس سے پہلے یہ شرط ہے کہ جو چیز ہماری طرف سے تمہیں دی گئی ہے, ہمارا جو مطالبہ ہے, یہ کرو رمضان کے اندر یا دوسرے دنوں میں بھی یہ کرو جب دعاؤں کے کرنے سے پہلے, تو پھر یہ ہے کہ ہم کجی بھی دعوت جاؤ دعا کو قبول کرنے والے ہیں. اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ پہلے سے جی بھولی ولی ہوئی بھی کہ میری کمی ہوئی باتوں کو قبول کریں اور اس کو مانیں, اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں, اور تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوتا ہے کہ ان کی بھولا ہوئے تک جاؤں. پھر اسی کے اس آیت کے ختم ہونے کے بعد اور اس سے متصل ایک دوسری آیت پائے گی جو رمضان کے چاپٹر سے بھی متعلق ہے, اگرچہ جو اس کو بڑا اس سے تعلق بظاہر نہیں معلوم ہوتا لیکن بہرحال ہے. وہ یہ ہے کہ جب روزے اور دعا کا روزے کا اور رمضان کا تذکرہ ختم ہوا اور روزے کے احکام ختم ہوئے تو آخر میں اس کے بعد رکوع سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہ تم اپنے مالوں کو دوسروں سے باطل طریقے سے اور حرام طریقے سے مت کھاؤ گے. حرام طریقے سے مال مت کھاؤ. روزے کا جہاں سے حکم شروع ہوا وہاں سے درمیان میں روزے ہی کے بیان کے اندر درمیان میں ایک آیت یہ آئی کہ اگر حلال کی طرح اس میں متوجہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ باطل طریقے سے اور حرام طریقے سے مال مت رزق مت کھاؤ. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روزہ جن چیزوں کو چاہتا ہے ان میں سے ایک چیز حلال رزق بھی ہے, جس پر ابھی آپ ان شاء اللہ دوسرے علماء کرام سے تفصیل سے سنیں گے. اور اسی نسبت سے گیا اس جلسے کا عنوان رکھا گیا کہ روزے کے چیپٹر میں ہی یہ بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تو اسی سے متعلق نسبت سے رکھتے ہوئے اس جلسے کا عنوان بھی رکھا گیا جلسہ اس دربار رمضان باطل حلال کی اہمیت پر, کیونکہ اسی سے متعلق ہے اور روزے کے اندر اس چیز کی بڑی اہمیت ہے. عام دنوں میں بھی ہے, عام حالات میں بھی ہے کہ آدمی کا تعلق حلال رزق کھانے سے ہونا چاہیے, حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, کہ اس کا تعلق روحانی اعتبار سے بھی ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی ہے. ایسے بھی رمضان کا ایک تعلق روحانی اعتبار سے بھی ہے اور جسمانی اعتبار سے ہے. جتنی ضرورتیں آدمی کی دنیاوی زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ آدمی کی روحانی اور جسمانی زندگی سے متعلق ہیں, اور جو چیزیں آدمی کو روحانی زندگی سے متعلق ہیں وہ اس رمضان کے اندر پائی جاتی ہیں. کیونکہ پورے 11 مہینے آدمی کے قلب پر آدمی کے دل و دماغ پر ایک غبار سا آ جاتا ہے, رمضان کا مبارک مہینہ جس میں آدمی کو کچھ عبادتیں کچھ مجاہدے کچھ احکام کے کرنے کا حکم دیا جا کر اس غبار کو صاف کرنا ہے جو آدمی کے قلب پر پڑی ہوئی ہے, اور یا اس اعتبار سے اس آدمی کی تربیت کا اور ٹریننگ کا زمانہ ہے یا اس کے اوپر قروبی غبار کو صاف کرنے کا زمانہ ہے. کیونکہ دوسرے دنوں میں زیادہ کثرت کے ساتھ آدمی دوسرے مشغولیت کے اندر ہوتا ہے, اور رمضان کے اندر خالص اس کے لیے پورے مہینے کو خالص کر لینا اللہ کی بندگی کے لیے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آنے سے پہلے اپنے کاموں کی ترتیب, اپنے پروگراموں کی ترتیب, اپنے جو کام کرنے کی ترتیب کو اس طرح سمیٹ لیا جائے جس سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام آدمی جو دنیوی زندگی کے اندر مشغول رہنے کے بجائے تلاوت دعا ذکر اثرات یا سیام و قیام کے اندر مصروف رہے, تاکہ قلب پر جو ایک طرح کا غبار آیا ہے وہ غبار اس پورے مہینے کے اندر روزے کے ذریعے سے, قیام کے ذریعے سے, اقدامات کے ذریعے سے اپنے غبار کو صاف کرے اور آئندہ آنے والے رمضان تک کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اس کا رمضان اس کا سال پورا گزر جاتا ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کا رمضان صحیح سالم گزر گیا اور جس آدمی کا رمضان صحیح سالم گزر گیا اس کا پورا سال صحیح سالم رہتا ہے. اور جو آدمی اس مبارک مہینے کے اندر محروم رہا وہ پورے خیر سے محروم رہا.
حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اس رمضان کے زمانے میں خیر سے محروم رہا وہ پورے سال کے خیر سے محروم رہا.
ہم سمجھتے ہیں اگر سال کے اندر ہونے والے حالات یہ ہو گئے وہ ہو گئے, مگر اگر ہم پیچھے پلٹ کر دیکھیں کہ ہم نے گزشتہ رمضان میں کیا کیا تھا, کیا اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کیا تھا, اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں تو نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ ہمارے رمضان کی کوتاہی کا اثر یہ ہے کہ سال کے دوسرے مہینوں کے اندر ہمارے ساتھ مختلف قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے جو اس مہینے کا ایک خیر سے محروم ہے وہ ہمیشہ کے اور پورے خیر سے محروم ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر روز آسمان سے ایک منادی کو مقرر کیا گیا آسمان پر کہ روزانہ یہ اعلان کرے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, کہ اے طالب خیر آگے بڑھ اور اے برائی کی جانے والے رک جا. منشا یہ ہے کہ یہ اتنا مبارک اور سیزن اور گویا رحمت کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر کی ہاں برستی ہے, اس مبارک مہینے کے اندر بھی اپنے آپ کو خیر کی طرف نہیں لایا تو پھر اس کے بعد کون سا موقع ہوگا کہ جہاں آدمی خیر کی طرف اپنے آئے. جیسے کہا گیا کہ فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون فبی ای وقت بعدہ یعملون, اس کے بعد کون سا وقت ہوگا کہ جس میں آدمی یہ عمل کرے گا. اس لیے کہا گیا کہ اس مبارک مہینے کے اندر بھی اگر آدمی شر سے نہیں رکتا ہے تو پھر کون سا وقت ہے کہ جب آدمی شر سے رک جائے. یعنی اتنا رحمت اور کرم والا مہینہ ہے جس میں آدمی کو رحمت کی خیر کی طرف متوجہ ہونا ہی ہونا ہے اور شر سے بچنا ہی بچنا ہے. اب یہ اعلان روزانہ ہوتا ہے کہ اس سے اچھا موقع نہیں ہے کہ تم خیر کی طرف متوجہ ہو اور اس سے اچھا موقع نہیں ہے کہ تم شر سے بچ جاؤ, اس لیے امت کو بار بار اعلان کرنے کے متوجہ کرنے کے لیے یہ بھی روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ تم بڑھو آگے, پڑھنے کا زمانہ ہے اور تنافس کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور عبادتوں کے اندر گراوٹ کے اندر اور روزے نماز میں اور ثقافت میں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ ہے کہ چونکہ مال خرچ کرنے کا بھی مہینہ ہے, غمخاری اور ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے, مال کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے اندر ہمارے سے زیادہ سکی ہو جائے اور جتنا خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اجازت ہوتی ہے اس دنیا میں اختار سالوں کو ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس مبارک مہینے کا صحیح استقبال کریں, صحیح اس کے اوقات کو گزاریں, اپنے اوقات کو ترجیح دینے کی فکر کریں اور اس کے آنے سے پہلے ہم پورا پورا اس بات کا اہتمام کریں گے اور یہ رمضان صحیح سالم گزر جائے اور اس کی رحمتوں سے رمضان کے فضل کرم سے ہم سب مستفید ہوں اور آگے اور ہمیں حاصل ہو جو حدیثوں کے اندر قرآن کے اندر کیے گئے. اختار پوری امت کو اس سے مالا مال فرمائے, خیر کے رمضان کے خیر سے پوری امت کو مالا مال فرمائے اور اس کے برکات سے پوری امت کو مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے مفتی صاحب نے جو بتایا اس کو مطابق عمل کرنے کی تحفظ نصیب فرمائے, موقع نصیب فرمائے, سعادت و حکمت عطا فرمائے. اصل میں بھائیو یہ سیل کا مہینہ ہے, سیل لگا ہوا ہے تو پوری دنیا میں ہم لوگ جہاں سیل لگا ہوا ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں, ایک دوسرے کو جو ہے یاد کرواتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ چیز سیل میں آئی ہے, دودھ آج جو ہے $1.75 کا مل رہا ہے وہاں جا کے لوگ. اس طرح کی باتیں ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں. ایسے ہی یہ مہینہ بھی ایسے ہی سیل کا مہینہ, ایک عبادت کرو نقلی اور اس کا ثواب لے لو, ایک فرض کرو 70 فرضوں کا ثواب لے لو, ایک نماز پڑھ لو 70 نمازوں کا ثواب پڑھ لو, نقلی پڑھ لو اور اس کا ثواب لے لو. اس طرح ساری چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے.